الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
یوں تو دنیا میں بہت آئے مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے، ایک انبیاء کرام کا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور دوسرا سلسلہ کتاب اللہ کا کہ مختلف انبیاء کرام پر چھوٹی بڑی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں. چار کتابیں بڑی مشہور ہیں اور ان کے علاوہ صحیفے ہیں، جو چھوٹی کتاب تھی ان کو صحیفے کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں صحف ابراہیم و موسیٰ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اس طرح کے الفاظ سے صحیفوں کا تذکرہ ملتا ہے. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیثیت سے تشریف لائے، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس کا اعلان قرآن نے خود کر دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کی ذات رسولوں میں سب سے آخری رسول، تمام نبیوں کو ختم کرنے والی ذات آپ کی ذات ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو رحمت للعالمین بھی کہا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رب العالمین نے جہاں اپنی تعریف کی، قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. عالم کے معنی ہوتے ہیں ایک عالم، چاہے اس دنیا کو ایک عالم مانو، عالم آخرت مانو، اس کے بعد کئی عالم ہوں گے، جہاں جہاں مخلوقات ہیں وہ سب عالم ہیں. تمام عالموں کا رب جو ہے وہ رب العالمین، اللہ ایک ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا، اس کا مطلب تمام دنیا والوں کے لیے، تمام عالم والوں کے لیے رحمت ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ہدى للمؤمنین نہیں کہا، بلکہ ہدى للناس، تمام دنیا والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرآن مجید ہے. تو معلوم ہوا جس طرح رب رب العالمین ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، تو ہدایت کا ذریعہ قرآن مجید بھی ہدل للعالمین. خانہ کعبہ کے بارے میں جہاں آیت نازل فرمائی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدل للعالمین. خانہ کعبہ کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا گیا تمام دنیا والوں کے لیے. اب یہ گویا ایک ٹرائنگل بن گیا ہے، اللہ کی ذات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ، یہ سب ہدل للعالمین ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے. آج کی اس گفتگو کا خاص عنوان جو میں نے منتخب کیا ہے، سیرت کے اس پہلو کو ذکر کرنا ہے جس کا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. آج عام طور پر ہمارا جو ایک ذہن بنا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارا دوسرا کوئی تصور ہی نہیں آتا، سیدھے جب بھی کوئی غیر مسلم نظر آئے بس یہ ہمارا دشمن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں، قرآن مجید کی ایک آیت اس بارے میں رہنمائی کر رہی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا، عزت والا بنایا. دیکھیے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بنی آدم، جس میں تمام انسان شامل ہیں، ان تمام انسانوں کو ہم نے عزت بخشی، فضیلت عطا فرمائی ان دوسری مخلوقات پر جو اللہ نے اور مخلوقات بنائی ہیں. اب اس میں کافر، مؤمن، مسلم کسی کا امتیاز نہیں، بلکہ بنی آدم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اب دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہوئی ہے، جس وقت آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ کا انتقال 8 سال کی عمر میں ہو گیا، چچا کے پرورش میں رہے ابو طالب کی، وہ ابو طالب جنہوں نے آپ کا بڑا سپورٹ کیا، بڑی بیکنگ کی، حمایت کی، جب تک ابو طالب زندہ رہے کافروں کی مجال نہ ہوئی کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا سکے، حالانکہ ابو طالب مومن نہیں تھے. آخر لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، آپ گئے کہ کسی طرح بھی ایک کلمہ پڑھ لیں، آپ نے کہا بھی چچا جان صرف ایک کلمہ پڑھ لیں، باقی میں اللہ کے سامنے گواہی دے دوں گا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا. مشرکین جو اور دوسرے، یعنی قریش کے اور دوسرے مشرکین جنہوں نے آپ پر تکلیفیں اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کی، بار بار ان کو جا کر سمجھا رہے ہیں. ورنہ پہلا ہی موقع جس وقت کوہ صفا کی پہاڑی سے اعلان ہوا ہے، آپ کو کیا سننا پڑا؟ تبن لکا لہٰذا جماعتنا، اس کے لیے ہم کو جمع کیا تھا، برباد ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹے، یہ کہا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے ناطہ توڑ لیا؟ بلکہ آپ ان کو سمجھاتے رہے، جہاں جہاں موقع ملے آپ ان کو کہتے رہے. بلکہ حالت یہ تھی کہ جب آپ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی بات مت سنو، یہ دیوانہ ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن جاری رکھا. وہ لوگ جو میلوں میں آیا کرتے تھے، آپ نے ان کو جا کر دعوت اسلام دی. مکہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں شرکت کی ہے. حلف الفضول یہ تھا کہ مکہ کے اندر کچھ لوگوں نے ایک تنظیم بنائی کہ اگر کسی پر، مظلوم پر ظلم ہوتا ہے تو اس کی حمایت کی جائے گی، اگر کوئی طاقتور کسی کو دباتا ہے تو اس کو روکا جائے گا. اس طریقے سے گویا مظلوم کی مدد کرنے کے لیے کوئی تحریک ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی. اور نبوت کے بعد آپ فرماتے ہیں اگر آج بھی اس معاہدے کی کسی، اس کے لیے، مدد کے لیے مجھے بلایا جائے تو میں حاضر رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فیصلہ کیا ہے جس وقت قریش مکہ نے حجر اسود کے اٹھانے میں اختلاف کیا تھا، لیکن وہ سب آپ کے فیصلے پر راضی رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے ساتھ تمام کو جوڑ کر ایک فیصلہ کیا جس سے سب خوش ہو گئے. اس کے بعد آئیں, نبوت کا اعلان ہوا, نبوت کے بعد یہ جو کوہ صفا کی پہاڑی کا جو واقعہ آیا ہے, اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں, سب سے اہم واقعہ جو زندگی میں پیش آیا طائف کا سفر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں نے مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی زندگی کا سب سے ہارڈ, سب سے تکلیف دہ دن کون سا تھا؟ آپ نے فرمایا طائف کا دن. آپ اس امید پر گئے تھے کہ اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر مکہ والوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا, لیکن بجائے اس کے کہ وہ ایمان قبول کرتے, اسلام لے آتے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی, اتنی سخت تکلیفیں پہنچائی کہ آپ کے بدن سے لہو مبارک نکلا, آپ کی جوتیاں خون سے تر ہو گئیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں, فرشتوں کا جو ایک فرشتہ جو پہاڑ کے سلسلے میں منتظم ہے وہ ساتھ میں ہے, ملک الجبال. حضرت جبرائیل نے کہا اگر آپ حکم دیں تو اس پوری وادی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دیا جائے, لیکن آپ نے کیا کہا, اللہم اغفر لی فانہم لا یعلمون, اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت عطا فرما, یہ نہیں جانتے میں کون. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ تکلیفیں دی جا رہی ہے, زخمی ہو رہے ہیں آپ, لیکن ان کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں. جس وقت آپ کو ہجرت کا واقعہ پیش آیا, مکہ والوں نے اتنا ظلم کیا کہ آخر اس شہر کو جو محبوب شہر تھا, جس میں آپ پیدا ہوئے تھے, جس میں اللہ کا گھر ہے, اس شہر کو چھوڑنا پڑا. جس وقت غار ثور سے نکلے ہیں اور مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, آپ پھر مکہ معظمہ کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں, اے مکہ اگر تیرے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. آپ نکل گئے وہاں سے. اب سوچیں 11 دن کا سفر کیا ہے غار ثور سے مدینہ طیبہ پہنچنے تک, 3 دن اگر یہ ملا دیں تو 14 دن کا سفر کیا ہے. روحانی طور پر تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں صحابہ کو, جسمانی طور پر مکہ میں تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں, ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے. مدینہ طیبہ جب پہنچے ہیں اور پہلا خطبہ جو بنی عوف کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا اور وہاں آپ نے دیا ہے, ایک لفظ آپ نے ان کے خلاف نہیں بولا. آپ سوچئے اگر کوئی آج کا کوئی موقع ہوتا اور کوئی ایسا مجمع جو ہمارا جاننے والا ہے, حمایتی ہے, اس مجمع کے سامنے اگر بولنے کا موقع آتا تو کیا کہا جاتا؟ ان کے ظلم و ستم کو بیان کیا جاتا کہ دیکھو ان لوگوں نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ مجھے یہاں آنے پر مجبور ہونا پڑا. لیکن آپ نے مکہ والوں کے خلاف ایک لفظ اس خطبے میں ارشاد نہیں فرمایا. اس کے بعد آپ نے مدینہ میں کیا کیا؟ مدینہ میں 2 مقابلے تھے. یہاں پر ایک مقابلہ تھا مکہ میں مشرکین سے, مدینہ میں 2 مقابلے تھے, ایک یہود مدینہ سے اور ایک منافقین سے. منافقین وہ تھے جو مجلس میں آتے تھے, اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے, لیکن جب ان کے پاس جاتے تھے تو اسلام کے خلاف کہتے تھے, ہم تو صرف زبانی طور پر ان کے ساتھ ہیں ورنہ دل سے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین کے ساتھ رویہ کیا تھا؟ باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا, آپ جانتے تھے ایک ایک منافق کو, لیکن کبھی آپ نے اس کے منہ پر یہ نہیں کہا کہ تو منافق ہے, تو زبانی طور پر کلمہ پڑھتا ہے, نہیں. بلکہ جو رئیس المنافقین ہیں, منافقین کا سردار ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اس کا واقعہ ہے کہ جب وہ مرنے لگا, بیمار ہوا, اس نے اپنے بیٹے عبداللہ سے جو پکے مومن تھے ان سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنا کہ جس وقت بدر کے قیدی آئے تھے آپ کے چچا حضرت عباس کے بدن پر کرتا نہیں تھا, صرف تہبند تھی, آپ نے کہا بھائی ان کو کوئی کرتا پہنا دو, تو میں نے اپنا کرتا اتار کے اس وقت دے دیا تھا, وہ کرتا میں نے قرضے کے طور پر دیا تھا, آج آپ اس قرضوں کو ادا کر دیں, واپس لوٹا دیں, جو کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ہو وہی لے کر آنا, اس میں مجھے کفن پہنانا, اور جس وقت جنازہ تیار ہو جائے یہ بھی کہنا کہ میرے والد کی نصیب وصیت ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں اور آپ قبر میں اتاریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت وہ مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ آئے اور تینوں وصیتوں کو ذکر کیا، آپ نے اپنا کرتا مبارک دے دیا اور کہا جس وقت جنازہ تیار ہو جائے مجھے اطلاع دینا۔ تیار ہو گیا جنازہ، لینے کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ جانے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، مجھے منع نہیں کیا گیا، یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر نے آپ کے کرتے کو بھی کھینچا کہ آپ بیٹھ جائیں، لیکن آپ کھڑے ہو گئے، نماز جنازہ بھی پڑھائی، قبر میں بھی اترے اس کی۔ اگرچہ اس واقعے کے بعد اللہ کی آیت نازل ہوئی کہ آئندہ آپ کسی منافق کی نماز نہ پڑھائیں، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں نہ کریں، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ کا سلوک دیکھیے، دوسرے جو تھے یہود مدینہ، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ مدینہ طیبہ پہنچے ایگریمنٹ کیا ہے، اس کو میثاق مدینہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے اندر ایک دفعہ یہ تھی کہ مذہبی آزادی یہود کو حاصل ہوگی، یعنی وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر کوئی بیرونی دشمن، باہر سے کوئی دشمن یہود پر حملہ کرے گا، مسلمان یہود کی حمایت کریں گے، ان کی طرف سے دفاع کریں گے۔ مسلمانوں پر اگر کوئی باہر سے حملہ ہوتا ہے، یہود مسلمانوں کی حمایت کریں گے، ان کی پراپرٹیز محفوظ ہوگی، ان کی جائیداد، ان کے مکانات محفوظ ہوں گے، ان کے صلیبوں کی حفاظت کی جائے گی، ان کی عورتوں کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ ایک ایگریمنٹ ایسا تھا جس میں مدینہ کے یہودیوں کو فل رائٹس آف سٹیزن، جتنے ایک شہری کے حقوق ہوتے ہیں، وہ آپ نے اس میں لکھ دیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود مدینہ کے ساتھ معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لین دین بھی کر رہے ہیں۔ ایک یہودی کے پاس ایک موقع پر، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی مہمان آیا اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، آپ نے اس سے قرضہ منگوایا، اس نے کہا کچھ رہن دو گروی کے طور پر کچھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو تھی، لوہے کا لباس جس کو جنگوں میں پہنا جاتا ہے، وہ زرہ اس یہودی کے پاس آپ نے رہن کے طور پر رکھوائی۔ ایک موقع پر ایک یہودی راستے کے اندر ملا ہے، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرا فلاں قرضہ واپس نہیں کیا اب تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے تیرا قرضہ لوٹا دیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اب تک نہیں دیا آپ نے، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ پیچھے سے ایک صحابی آ رہے ہیں، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے زور سے کہا کہ میں گواہ ہوں۔ جس وقت یہود نے سنا کہ اچھا یہ گواہ ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ تم کو کیا پتا، تم کیسے گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے، تم نے جو گواہی دی ہے کیسی دی، کس بنیاد پر دی؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی ہر بات پر یقین کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جبرائیل آئے، اللہ کی آیتیں نازل ہوئی، ہم اس پر بلیو کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو دنیا کے اس معاملے کے لیے کیا ہم اپ پر یقین نہیں کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج سے تمہاری گواہی دو گواہوں کے برابر ہے، جس یقین اور اعتماد کے ساتھ تم نے گواہی دی، تمہاری گواہی کا مرتبہ اور ویلیو بڑھ گئی۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو شہادتین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے کتابوں میں، ڈبل شہادت والے۔ تو یہ معاملہ بھی ہوا کہ یہودی کی طرف سے سختی بھی ہوئی۔ وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، ایک مرتبہ جب وہ بیمار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کی عیادت کرنے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس سے وہ ایمان کی دعوت دی۔ اس کا باپ وہاں کھڑا ہوا تھا، اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، کیا کیا جائے، فیصلہ کیا کریں؟ باپ نے کہا مان لے جو تجھے نبی کہتے ہیں۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور اسلام کی حالت میں اس کی جان نکلی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، رسپیکٹ دیے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے اندر جان نہیں تھی؟ ایک جاندار ہونے کی وجہ سے، ایک انسان ہونے کی وجہ سے اس کی رسپیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ دیکھیے تمام واقعات کو، عیسائیوں کے ساتھ سابقہ پڑا آپ کا، کرسچن کے ساتھ جو سابقہ پڑا ہے، مکہ اور یمن کے درمیان ایک شہر آباد تھا نجران، نجران کے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے ساتھ بھی آپ نے نو وار ایگریمنٹ کیا ہے اور ان کی بھی صلیبوں کی حفاظت اور تمام چیزوں کی حفاظت کا وعدہ کیا آپ نے، ان کی جائیداد کی، ان کی پراپرٹیز کی حفاظت کی جائے گی، ان کے چرچ میں رہنے والے پادریوں کو چھیڑا نہیں جائے گا، اور یہ ہدایت آپ کی غزوات کے موقع پر بھی رہی، جب بھی آپ کسی سریے کو بھیجتے، جماعت کو بھیجتے جنگ کرنے کے لیے، ان کو ایک تاکید ضرور کی جاتی کہ مذہبی جو عمارتیں ہیں، بلڈنگز ہیں، چاہے چرچ ہوں، چاہے کلیسا ہوں، یہودیوں کی عبادت گاہ ہو، کسی عبادت گاہ کو ڈھایا نہ جائے۔ دنیا کے اندر ایک مقولہ ہے کہ محبت میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بھی اصول بتلائے، اس اصول کے مطابق جنگ کی جائے گی، عورتوں کو مارا نہیں جائے گا، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، ان کی کھیتیوں کو ضائع نہیں کیا جائے گا، درختوں کو جلایا نہیں جائے گا۔ اب آج دیکھیے، آج جو لوگ، جو قومیں دنیا میں اپنے آپ کو حقوق کے علم بردار کہتی ہیں، امن کے پیغامبر کہہ رہی ہیں، وہ جب جنگیں کرتی ہے تو کیا رولز کی حفاظت ہے؟ کوئی قاعدے اور قانون ہے ان کے یہاں پر؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بھی اصول بتلائے، اور جنگ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا احترام باقی رکھا۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، جس وقت بدر کے قیدی آئے ہیں، ان میں کچھ قیدی ایسے تھے جن کو مال لے کر چھوڑ دیا گیا، کچھ ایسے تھے جن کے پاس مال نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے لکھنا پڑھنا جانتا ہے، ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، یہ ان کے لیے فدیہ ہو جائے گا۔ غیر مسلم سے مسلم بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دلائی۔ یہ تعلق کہ بدر کے ان قیدیوں سے، ایک تو قیدی، اور قرآن مجید کی سورہ دہر کے اندر آپ پڑھتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا اسیرا۔ اسیرا کا جو لفظ ہے، قیدی اس زمانے میں صرف کافر ہوا کرتے تھے، لیکن سورہ ممتحنہ کی ایک آیت بالکل واضح طور پر دو گروپس بنا رہی ہے۔ ایک جماعت غیر مسلم، غیر مخالفین، سورہ ممتحنہ کی آیت، اور دوسری جماعت غیر مسلم مخالفین، یعنی غیر مسلمین میں دو طبقے ہو جائیں گے، ایک وہ ہوں گے جو آپ سے لڑنے آ رہے ہیں، جو آپ کی دشمنی مول لیے ہوئے ہیں، ساتھ میں جنگ کر رہے ہیں آپ سے، ان کے ساتھ الگ معاملہ کیا جائے گا، ان کی جنگ کا جواب جنگ سے دیا جائے گا۔ لیکن ایک دوسرے غیر مسلم ہیں جو آپ کے مخالف نہیں ہیں، آپ سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے ساتھ، ان سے الگ برتاؤ کیا جائے گا۔ ارشاد الہی ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا، اے ایمان والو، ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا، جنگ نہیں کی، نہ تم کو نکالا تمہارے شہر سے، اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، احسان کرو، انصاف کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم۔ بے شک اللہ تم کو منع کرتا ہے ان لوگوں سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تم کو اپنے شہر سے نکال رہے ہیں، تمہارے خلاف جنگ پر آمادہ ہیں، اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم ان سے دوستی رکھو۔ محبت کا تعلق، دوستی کا تعلق ان لوگوں سے منع کیا گیا جو تمہارے خلاف ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین۔ نہ بنائے کوئی ایمان والا کسی کافر کو دوست۔ اچھا، کافر کا جو لفظ ہے وہ بھی سمجھ لیں آپ۔ کافر کا لفظ مشرکین کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے۔ جب تک مکی زندگی کی آیتیں آپ دیکھیں گے، اس میں کافرین، کافرون یہ لفظ ملتا ہے۔ اس کے بعد جب مدنی زندگی میں آئے ہیں آپ، اس میں یا اہل الکتاب یہ کہا جا رہا ہے، اے اہل کتاب، اور یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب کو بلاؤ اس کامن بیس، اس کامن گراؤنڈ کی طرف ہم اور تم جس میں مشترک ہیں، اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتا ہے، رسول کو وہ بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتا ہے، آخرت کو وہ بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتا ہے، کہ یہ کامن گراؤنڈ پر ان کو بلا لو. بلکہ ایک مومن مومن کہلانے کا مستحق نہیں اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہ مانے، ایک مومن مومن کہلانے کا مستحق نہیں اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و النبیون من ربهم، کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو اللہ نے نازل کی، ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور عیسیٰ علیہ السلام پر، اور موسیٰ علیہ السلام پر. ہمارا بلیف، ہمارا عقیدہ تو اتنا مکمل ہے کہ تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے رسولوں میں، کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، نہیں، ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں. تو اب ہمارا تعلق ان کے ساتھ کیسا ہو؟ ہمارا تعلق یوں سمجھ لیجئے، دشمن کا تعلق نہیں بلکہ داعی اور مدعو کا تعلق ہے. دعوت دینے والے ہم ہیں اور ان کو دعوت دی جانی چاہیے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے ان تک اسلام کے پیغام کو نہیں پہنچایا، ہم نے ان سے قریب ہونے کی کوشش ہی نہیں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے جس میں غیر مسلموں سے موقع ملے کہ ان سے بات کی جائے، ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا جائے، ان کو اللہ کی توحید بتلائی جائے، اور ہم نے ان تمام موقعوں کو گنوا دیا. ایک عرصے پہلے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ برما گئے تھے. اس وقت برما کے اندر مسلمان تجارت کے اعتبار سے ویل سیٹ ہو چکے تھے، کامیاب بزنس مین تھے وہاں، اور بڑا دولت کے ریل چھیل تھی وہاں سے، ریل پیل آ رہی تھی انڈیا میں. اس وقت مولانا کی دور اندیشی تھی، انہوں نے کہہ دیا کہ تم یہاں دنیا کمانے نہیں آئے ہو، تم کو اللہ نے بھیجا یہاں پر اس لیے تاکہ اپنے دین کو یہاں پھیلایا جائے، اگر تم نے ان پر دین کے دین پر محنت نہیں کی، ایک وقت آئے گا تم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا. اور 10 سال کے اندر اندر حالات بدل گئے اور مسلمانوں کو وہاں سے جان بچا کر بھاگ کے آنا پڑا ہے. تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے پہنچایا ہے، چاہے کسی اور بہانے سے پہنچایا ہو، کوئی اپنی جاب کے حساب سے آیا، کوئی شادی کے اعتبار سے آیا، لیکن یوں سمجھ لیں کہ اپرچونیٹی اللہ نے دی ہے کہ ہم ان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں. اس لیے ہم سب کی انفرادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو کوئی اسلام کے بارے میں لفلیٹ دیا جائے، کوئی ان کو سمجھایا جائے، قرآن دیا جائے، قرآن کی باتیں ان سے کی جائے، حق تعالی شانو ہمارے ان کے تعلقات جو ہیں ان میں بہتری لائے، اور ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیں، اور اس ملک میں مسلمانوں کے لیے امن و امان کی فضا قائم و دائم فرمائیں. آمین. واخر دعوانا.